جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، پروگرام دارالتال سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فان صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، آج کے اس پروگرام میں بطور خاص ہم آپ کی کالز، آپ کے سوالات، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ میسیجز کے ذریعے جو ہمیں سوالات موصول ہوتے ہیں، ان کو بھی پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ اول تاخیر پروگرام دیکھنے کی آپ نیت کیجیے، انشاءاللہ بہت سا علم دین وہ سیکھنے کو ملے گا۔ کئی ایسی غلط فہمیاں بھی ذہنوں میں بیٹھی ہوتی ہیں، لیکن جب آپ اس طرح کے پروگرام دیکھیں گے، الحمدللہ دارالتال سنت میں بالخصوص وہی مسائل زیادہ ڈسکس کیے جاتے ہیں جو عوام کی طرف سے ہی ہمیں ملتے ہیں۔ آپ ناظرین کی طرف سے کالز کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات موصول ہوتے ہیں، ان کو پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ اول تاخر پروگرام دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت سا علم بھی حاصل ہوگا۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی جمیل صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت کیسے مزاج گرامی؟
الحمدللہ
ماشاء اللہ۔ ایک سوال ہے کہ عام طور پر لوگ کچھ صدقہ کرنے کی نیت رکھتے ہیں اور اپنی سیلری میں سے کچھ وہ نکالتے بھی ہیں۔ ایک سوال انہی میں سے ہمارے پاس یہ موجود ہے کہ یہ بھائی کہتے ہیں کہ میں سیلری میں سے کچھ حصہ نکالتا ہوں کہ مجھے بھی اور میری فیملی کو بھی اللہ حادثات سے محفوظ رکھے، اور پھر میں یہ جو اماؤنٹ مجھے ملتا ہے اس میں سے الگ سے جو نکال لیتا ہوں، تو اب کچھ تو کسی غریب کو دے دیا۔ اچھا، کبھی مسجد میں بھی جانا ہوتا ہے تو مسجد میں بھی جب دینے کی ضرورت پڑے، تو کیا میں ان رقم میں سے، ان پیسوں میں سے مسجد کو بھی دے سکتا ہوں؟
آپ کے سوال کے مطابق شفیق صاحب، کہ ان کی اپنی پرسنل اماؤنٹ ہے اور یہ اپنی پرسنل اماؤنٹ تنخواہ میں سے کچھ نہ کچھ فیصد وہ الگ کر لیتے ہیں، تو اب یہ بڑی ایک رقم بھی بن سکتی ہے جمع ہوتے ہوتے۔ تو اب ان کو اگر ضرورت پڑتی ہے، مسجد جا رہے ہیں اور مسجد میں کسی خاص مد میں خرچے کے حوالے سے اعلانات ہوئے، ترغیب دلائی گئی، تو یہ اپنی وہ رقم مسجد کے کاموں میں بھی صرف کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ان کی اپنی دل میں ایک نیت یہ تھی کہ میں اس رقم کے ذریعے صدقہ کروں گا، غریبوں کو دوں گا، یا
نفلی صدقہ ہے،
نفلی صدقہ
مسجد میں دیا جا سکتا ہے؟
نفلی صدقہ بالکل بلا شبہ مسجد میں دیا جا سکتا ہے، اور مسجد میں جو عام طور پہ دیا جا رہا ہوتا ہے وہ نفلی صدقات ہی دیے جاتے ہیں، اور نفلی صدقات ہی دینا چاہیے۔
بل مسجد کو ویسے وہ مسجد کا چندہ کا نام دے دیا جاتا ہے، مسجد کے لیے عطیات، مسجد کے لیے ڈونیشن، اور
یہ سب چیزیں ہوتی نفلی صدقات ہی ہیں۔ یعنی شرعی اعتبار سے دو اصطلاحات ہیں، ایک صدقہ واجبہ،
ٹھیک ہے،
اور ایک صدقہ نافلہ۔ تو صدقہ واجبہ میں زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے، صدقہ فطر بھی آ جاتا ہے، یا کسی آدمی نے اپنے اوپر منت مانی ہو،
صحیح،
کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے، نوکری لگ جائے، بیمار ہے وہ صحت یاب ہو جائے،
ٹھیک ہے،
گم شدہ ہے وہ واپس مل جائے، تو میں مثال کے طور پہ 12,000 روپے صدقہ کروں گا،
صحیح۔
اب یہ کام ہو گئے، نوکری مل گئی،
ٹھیک ہے،
یا گم شدہ شخص واپسی آ گیا، مریض تھا وہ صحیح ہو گیا، تو اب چونکہ اگر اس نے یہ الفاظ زبان سے ادا کیے،
ٹھیک ہے،
تو اب اس کے یہ شرائط پوری ہونے پر اب اس کے اوپر 12,000 روپے صدقہ کرنا واجب ہو جائے گا۔
واجب ہو جائے گا،
اس کو شرعی اعتبار سے کہا جاتا ہے منت ماننا،
ٹھیک ہے، ٹھیک۔
یہ جو منت ماننے کی صورت میں یہ جو 12,000 روپے لازم ہو رہے ہیں یہ صدقہ فطر کی ایک کیٹیگری میں شامل ہو جائے گا، زکوٰۃ، صدقہ فطر اور یہ منت واجبہ یہ. تو ایسی صورت میں اب یہ رقم مسجد میں نہیں دے سکیں گے.
صحیح.
تو مسجد کے اندر صدقات واجبہ نہیں دیتے، یعنی کہ مسجد میں تعمیر ہو رہی ہے، ہم نے رقم دے دی کہ ہماری اس زکوٰۃ کی رقم سے سیمنٹ بجری خریدی جائے اور مسجد میں ہم یوں لگا دیں، تو اسی طرح صدقہ فطر یا منت والی یہ رقم یوں ڈائریکٹلی مسجد کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے نہیں دے سکتے.
اس کے مصارف وہی ہیں،
اس کے مصارف وہ زکوٰۃ والے ہی ہیں. البتہ جو ہم دل میں ایک نیت کر لیتے ہیں کہ ہمارا، جب مصیبت لوگوں پہ آئی ہوئی ہوتی ہے تو وہ ذہن بناتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے آپ صدقہ کرو بھائی، صدقہ نکالا کرو، اور صدقہ ویسے ہی بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو اب اس جذبے کے تحت کسی نے مسجد میں دینے کے لیے صدقے کے طور پہ دینا چاہ رہا ہے تو یہ صدقہ واجبہ نہیں ہے.
صحیح.
اس نے اپنے اوپر واجب نہیں کیا، ہاں دل میں ارادہ ہوا ہے اور یوں اس نے جمع کرتا رہا یا جمع نہ بھی کر رہا تھا، ویسے ہی مسجد میں جو دیا جا رہا ہوتا ہے وہ صدقات نافلہ ہی ہوتے ہیں. تو جن کا آپ نے سوال کیا ہے تو ان کے لیے بھی بلا شبہ یہ بات جائز ہے کہ وہ اپنی جمع شدہ رقم میں حسب ضرورت جب مسجد کی طرف سے اپیل ہو، اعلان ہو، تو ضرور بے ضرور ہمیں اللہ تعالیٰ کے گھر میں تعاون کرنا چاہیے. اور ہمیں تو حکم بھی ہے بتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں. امام صاحب ترغیب دلا کر مدد کر رہے ہیں، تو ان کے اس اعلان پر لبیک کہتے ہوئے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا.
ماشاءاللہ. تو مسجد میں بھی دینے سے ان کا نفلی صدقہ ہو جائے گا.
نفلی صدقہ.
اچھا، بہت سے لوگ شاید ان دونوں باتوں میں تھوڑے سے کنفیوز رہتے ہیں نا. ایک نے تو نیت کی کہ بھائی میری 40,000 روپے سیلری ہے، ٹھیک ہے، اس کا 1% میں نفلی صدقے کے طور پر ہر مہینے الگ کرتا رہوں گا، 2% کرتا رہوں گا، اور اس میں سے اب وہ جیسے آپ نے کہا مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، ادھر بھی کسی غریب کو بھی دے سکتے ہیں جہاں بھی نفلی صدقہ ہے. بعض لوگ منت اور اس دونوں میں فرق نہیں کر پاتے، تو ان دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ ایک نے یہ ابھی نیت کی ہے، اس نے باقاعدہ کوئی منت مان کر اپنے اوپر لازم نہیں کیا، یا کوئی مشروط الفاظ ادا نہیں کیے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو ایسا کروں گا، بیمار صحیح ہو تو ایسا کروں گا، تو یہ ان دونوں میں کوئی فرق ہوگا؟
اگر الفاظ کہے جائیں گے تو اب الفاظ کہنے کے اندر دو صورتیں ہیں کہ اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میں 1,000 روپے صدقہ کروں گا،
ٹھیک ہے،
تو اب کسی چیز پہ اب اس کا مشروط ہونا ضروری نہیں ہے،
ٹھیک ہے.
تو اب یہ اس نے آج زبان سے اتنی آواز میں کہ اس کے کانوں تک خود آواز پہنچ رہی ہو، تو اب اس کے اوپر لازم ہو جائیں گے 1,000 روپے منت کے طور پر.
یعنی الفاظ بھی کہے ہوں اور اتنی آواز سے کہ اس کے کان تک، جیسے ایک پڑھنے کی وہ تعریف آتی ہے، ٹھیک ہے،
ہاں، تو اتنی آواز سے اگر کسی نے کہا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے لیے 1,000 روپے کا صدقہ میں اپنے اوپر لازم کرتا ہوں، تو اب یہ کسی بھی شرط کے ساتھ اس کا تعلق ہونا ضروری نہیں ہے، یہ 1,000 روپے اس کے اوپر بطور منت لازم ہو جائیں گے کہ یہ صدقہ کرے. اچھا، دوسری صورت یہ ہے جو آپ نے چند مثالیں دیں، تو جس میں آدمی کنڈیشنل معاملہ کر دیتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں 1,000 روپے صدقہ کروں گا.
صحیح.
اب یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ کہنے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کوئی بھی چیز اپنے اوپر التزام کیا جا رہا ہوتا ہے تو اللہ ہی کے لیے آدمی اپنے اوپر لازم کر رہا ہوتا ہے. تو اب جب وہ شرط پائی جائے گی، ٹھیک ہے، تو شرط پائے جانے کی صورت میں اب اتنی رقم کا صدقہ کرنا واجب ہوگا. تو اگر وہ کام ابھی تک نہیں ہوا،
صحیح،
تو صدقہ کرنا واجب نہیں ہوا.
صحیح.
اب اس کام سے پہلے آدمی کہتا ہے ابھی کشادگی ہے، اسباب جمع ہیں، پیسے زیادہ ہیں، چلے میں وہ اس منت کو ابھی ہی پورا کر دیتا ہوں، تو ابھی جو دیں گے وہ نفل کہلائے گا. جب شرط پائی گئی،
صحیح،
اب لازم ہوا، اب جو ان کو صدقہ کرنا ہوگا وہ واجب ہوگا.
ٹھیک ہے.
یہ جو ہماری ابھی تک جو گفتگو ہے منت کے حوالے سے، منت ہونے کے لیے زبان سے الفاظ اتنی آواز سے کہنا ضروری ہے کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچے. اچھا، اس کے بجائے ایک آدمی کے دل میں یہ وہ ٹھان لیتا ہے، زبان سے نہیں کہتا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے 1,000 روپے صدقہ کروں گا، یہ دل میں اس کے پختہ ارادہ ہو،
نیت بن جائے،
نیت بن گئی اس کی، لیکن ابھی اس نے زبان سے ان الفاظوں کو دہرایا نہیں، تو اب یہ 1,000 روپے اب جو دے گا یہ صدقہ نافلہ ہوگا، منت نہیں بنی.
ٹھیک ہے.
اسی طرح دل میں یہ ارادہ ہے کہ بچہ بیمار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، دل میں یہ آ رہا ہے، نیت کر لیتا ہے، زبان سے نہیں کہا، دل میں یہ اس کے نیت آ جاتی ہے کہ بچہ شفا یاب ہوگا تو میں 1000 روپے صدقہ کروں گا، لیکن زبان سے نہیں کہا، تو اس صورت میں یہ جو صدقہ ادا کرے گا یہ نافلہ ہوگا۔ بس منت ہونے کے لیے یہی چیز منت بھی بن جائے گی جب یہی کلمات
زبان سے
ادا کرے گا اور اپنے کانوں تک وہ آواز پہنچے، تو اب اس نے گویا اتنی رقم اپنے اوپر التزام کیا ہے، لازم کر لی ہے، تو شریعت مطہرہ میں اس کو منت اور نظر، نظر شرعی بھی اسی چیز کو کہا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر پیسے ہی ضروری نہیں ہیں، آپ روزے کی بھی منت مانی جا سکتی ہے، نمازوں کی بھی منت مانی جا سکتی ہے، تو اس طرح جو عبادات ہیں کچھ ان کی منت مان سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، بہرحال یہ دونوں میں فرق جو ہے وہ بالکل واضح کیا ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ مرالیہ اکثر بیشتر اپنے مدنی مذاکروں میں بزنس مین لوگوں کو بھی اور سیلری والوں کو بھی آپ ذہن دیتے ہیں کہ اپنی آمدنی میں سے 1% 1% اس کی نیت کر لیں، اور اب تو الحمدللہ گھروں میں جو مدنی عطیات کے لیے باکس رکھے ہوتے ہیں اور اس کی ترغیب بھی ہے، اپنے گھر میں بھی رکھنا چاہیے، اور اس کے ذریعے بھی یہ کہ دوسروں کو بھی ایک میسیج ملتا ہے، دوسرے کے لیے جو گھر پہ مہمان آتے ہیں ان کے لیے بھی ایک پیغام ہوتا ہے، میسیج ملتا ہے کہ یہ صدقہ کرنے کے لیے، کیونکہ جب کہتے ہیں نا ہاتھ میں تسبیح ہو تو پڑھنے لگ ہی جاتا ہے آدمی، تو جب سامنے کوئی نظر آتا ہے تو جمیل صاحب پھر کچھ نہ کچھ آدمی اس میں ڈال دیتا ہے، تو یہ بھی نفلی صدقات ہیں جو باکسز عام طور پہ گھروں میں کھوانے کی ترغیب ہے، تو ان کو بھی اپنے گھروں میں رکھیں، خود بھی صدقہ کریں، دوسروں کو بھی اس کا ذہن دیں۔ الحمدللہ صدقے والا وہ عمل ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے، زکوٰۃ دے کر اپنے مال محفوظ کر لو، زکوٰۃ دو مال تمہارے محفوظ ہو جائیں گے، اور پھر ارشاد فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ ہم ڈاکٹروں کے پاس تو جاتے ہیں، بڑی بڑی لیبارٹریوں میں بھی جاتے ہیں، ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں، سب کچھ کریے، لیکن ساتھ ساتھ صدقے کے ذریعے سے بھی جو ایک روحانی طریقہ علاج کا ہے اور بڑا اہم طریقہ، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، تو اس پر بھی عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مریض کو شفا بھی ملے گی۔ آپ کی کچھ کالز بھی ہیں پروگرام میں، ان کو بھی شامل کرنا ہے، تو دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
میں بلال اتاری ملیر سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ مچھلی کے کاروبار میں جیسے کہ لوگ جاتے ہیں منڈی تو وہاں سے مچھلی لے کر آتے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں گند بھی رہتا ہے، پہلے تول کے دیتے ہیں پھر گند صاف کرتے ہیں اور پھر وزن کم ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے جواب ارشاد فرمائیں۔
ٹھیک ہے بھائی، یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس کو کاٹ لیں، اس میں جو بھی غلاظت ہے، گند ہے، وہ پہلے نکل آئے، تو پوری مچھلی ہمارے یہاں تولنے کا ایک انداز ہے، اور ظاہر زندہ مرغیاں بھی تو ہم لیتے ہیں اسی طرح، پوری زندہ مرغی وہ بھی تولی جاتی ہے، لی جاتی ہے، اس کے بعد جتنا بھی گوشت نکل آیا لوگ اس کو لے جاتے ہیں، تو مچھلی کے لیے بھی کیا ضروری ہے کہ اس کا صرف صفائی کر کے وہ گوشت ہی بیچا جائے، یا پوری ثابت مچھلی اسی طرح بیچی جا سکتی؟
دونوں طریقے عام طور پہ رائج ہیں، جیسے اگر اس مچھلی کے حوالے سے، اس کے بجائے اگر ہم چکن کی طرف آ جائیں تو وہاں پہ دونوں طریقے کار ہوتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ مجھے صاف گوشت چاہیے، تو عام طور پہ ان کے صاف گوشت کا جو بھی ایک معیار انہوں نے مقرر کیا ہے کہ اضافی چربیاں اور دل اور یہ اس طرح کے جو گردے وغیرہ وہ نکال دیتے ہیں، کلیجیاں نکال دیتے ہیں، اور پھر اضافی چیزیں وہ ہٹا کر پھر وہ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صاف گوشت۔
ٹھیک
ہے، اسی کے اندر ان کی اصطلاح ہوتی ہے گولڈن، یعنی ہڈیوں کے بغیر آپ صرف لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہے،
اس کے ریٹ مختلف ہیں،
ریٹ مختلف ہوتے ہیں، تو ہر طرح کی انہوں نے کیٹیگری ریٹ کی بنائی ہوئی ہوتی ہے، تو اسی طرح یہ مچھلی کے حوالے سے بھی ہوگا کہ مچھلی کے پیٹ میں اب جو کچھ بھی ہے تو اس نے کھایا تھا، اب وہ مر چکی ہے اور اس کو اب تولا جا رہا ہے، تو جو بھی اس کا وزن اس حالت میں ہے اس کے حساب سے 1 کلو اتنے کی ہے، اور آپ کو صفائی کے ساتھ
صرف گوشت چاہیے،
گوشت چاہیے، فریش گوشت، اور اس کی دم وغیرہ، اس کا منہ وغیرہ نکال کے وہ صاف ستھرا کر کے، اس کے چھلکے اتارنے کے بعد وہ آپ کو چاہیے کہ مجھے وہ والا فریش گوشت چاہیے، تو اس کا ریٹ پھر لازمی طور پہ الگ ہوگا۔ تو اس میں کوئی حرج کی بات،
یعنی دونوں طرح کی خرید و فروخت جائز ہیں اور اس میں حرج نہیں ہے؟
حرج نہیں۔
ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔
पंजाब झानी से बात कर रहा हूँ। मेरे मम का कैटरिंग का कारोबार है। इस कारोबार में मेरे अब्बू ने जमीन बेचकर हिस्सा मिलाया है। 100% में से 30% मुकरर हुआ है। क्या ये हमारे लिए जायज है? कहीं सूद तो नहीं?
इनके वालिद साहब ने जमीन बेच के अपने इनके मामू के साथ कारोबार में ये शराकत दारी की है, तो क्या आप मशवरा देंगे अगर इस तरह कोई करना भी चाहे? एक इब्तिदा से कारोबार है, एक पहले से ही कुछ कारोबार चल रहे होते हैं, बाद लोग कुछ उनको पैसे पकड़ा देते हैं, तो शरी तौर पर क्या होना चाहिए?
शरी एतबार से जो पार्टनरशिप है, इसमें ये बात ज़रूरी है कि दोनों पार्टनर्स, उनका जो माल है वो करेंसी की शक्ल में हो।
ठीक है,
यानी अगर दोनों तरफ से रुपए पैसे हैं तो अब वो मिकदार मालूम हो कि किसके कितनी रकम है, दूसरे की कितनी रकम है, फिर ये दोनों नफ़े का क्या रेशो तय करना चाहते हैं। तो नफ़े को रुपए पैसों की मखसूस मकदार में तय करना जायज़ नहीं है कि आप हर महीने 10,000 रुपये देते रहिएगा, बकिया जो हो वह सब आपका, तो इस तरह जायज़ नहीं है। नफ़े को जो कुछ भी नफ़ा होगा असल सरमाए के ऊपर, तो उस नफ़े को परसेंटेज के मुताबिक तकसीम करना ये ज़रूरी है कि नफ़ा 50-50 तकसीम होगा या 40-60 या 30-70% डिवाइड होगा। ये उस वक्त है जबकि दोनों का सरमाया रुपए पैसों की शक्ल में इब्तिदा में मिले। ठीक है, अब ये देशों जो सरमाया है ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, इसका बराबर होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन इनके सवाल से जाहिर ये है कि इनके मामों की शायद कैंटीन चलती आ रही है,
पहले से चलती आ रही है,
इनका कारोबार मतलब चलता आ रहा है। तो कभी ऐसा होता है कि वो इन्वेस्टर को सपोर्ट देने के लिए, कभी जो काम कर रहा होता है उसका अपना कारोबार चल रहा होता है और वो थोड़ा सा डाउन पोजिशन में जा रहे होते हैं, तो उनको ज़रूरत होती है कोई इन्वेस्ट उनके साथ करे, और जिसके पास इन्वेस्ट है उसको भी होता है कि मेरा भी कुछ नफ़े के ज़रिए, मेरी रकम के ज़रिए मुझे भी कुछ मिलता रहे। तो आम तौर पे जो लोग कर रहे होते हैं वो चलते हुए कारोबार में पार्टनरशिप कर रहे होते हैं, तो चलते हुए कारोबार में पार्टनरशिप करना ये जायज़ नहीं है। तो इसलिए ये जो आपके वालिद माजिद आपके मामू के साथ जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो अगर ये चलते हुए कारोबार में इन्वेस्टिंग है तो इसकी शरीय तौर पे इजाज़त नहीं होगी। बाकी यह है कि कुछ और तरीके भी होते हैं कि जिसके ज़रिए हम जायज़ तौर पे नफ़ा हासिल कर सकते हैं, तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से आप रुजू करें, इंशाल्लाह वहाँ बिलमुशाफ़ा आप तशरीफ़ ले आएँ, तो अपने वालिद साहब को भी लेकर आ जाएँ, मामू को भी लेकर आ जाएँ, तो ऐसे कुछ इंशाल्लाह आपको तरीके बता दिए जाएंगे जिसमें पार्टनरशिप तो नहीं होगी लेकिन जायज़ तरीके कार से आपको जो नफ़ा लेना था उसकी जायज़ सूरत इंशाल्लाह आपको बता दी जाए।
माशाल्लाह, दारुल अहले सुन्नत के नंबर्स आप स्क्रीन पर मुलाजा फरमा रहे हैं, इन नंबर्स को आप नोट कीजिए। अगर आपके शहर में दारुल इफ्ता है, जैसे लाहौर में भी है, सरगोधा में भी है, फैसलाबाद में, रावलपिंडी में हमारे दारुल अहले सुन्नत हैं, और अगर आपके शहर में नहीं है तो ये नंबर अपने पास रख लें, आप इस पर कॉल करें, तो इंशाल्लाह कुछ जो भी मुमकिन हल हुआ वो आपको भी अर्ज़ कर दिया जाएगा कि ये सूरत आप इख्तियार ना करें, इसकी जगह आप ये अंदाज़ इख्तियार करेंगे तो ये तिजारत आपकी जायज़ हो जाएगी, और करना ऐसा ही चाहिए। आपने या इस तरह कई लोग हैं कि वो यही कहते हैं कि हमने कर लिया है, अब आप बता दें, पहले सब कुछ कर लिया, टाइम फिक्स हो गया, 5 महीने बाद रकम मिलेगी और कुछ नफ़ा यूँ मिलता रहेगा, 5 महीने बाद पूरी की पूरी रकम भी वापसी आनी है, तो इसमें बहरहाल शरी मसाइल हैं। और ये भी याद रखें, दारुल अहले सुन्नत अब से जुम्मतुल मुबारक को वो खुला रहेगा और इतवार को दारुल अहले सुन्नत की अब तातील हुआ करेगी। हफ्तावार जो तातील है, जो छुट्टी का दिन है, वो अब दारुल अहले सुन्नत का इतवार वाले दिन, संडे जो आम लोगों की छुट्टी होती है, दारुल अहले वो बंद रहते हैं और जुम्मतुल मुबारक को दारुल इफ्ता खुले रहेंगे। जुम्मतुल मुबारक को आप फ़ोन भी कर सकते हैं, जहाँ करीबी दारुल अहले में जाना चाहें तो आप वहाँ जा भी सकते हैं। दोपहर 12:30 से 2 बजे तक कुछ नमाज जुम्मा के हवाले से ये वक्फा ज़रूर है, लेकिन बहरहाल जुम्मतुल मुबारक को भी अब दारुल अहले सुन्नत वो खुले रहेंगे। कुछ हमारे पास वीडियो सवालात भी आपके मौजूद होते हैं, उनको भी हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, तो देखते हैं कि नाज़रीन क्या पूछ रहे हैं।
मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है कि निकाह के बाद रुख्सती कब होनी चाहिए, जवाब इरशाद फरमाइए।
जी, निकाह के बाद रुख्सती कब तक, इसकी कोई टाइम पीरियड शरीयत की तरफ से है?
निकाह के बाद रुख्सती में बाहमी रजामंदी के साथ कुछ भी टाइम मुकर्रर किया जा सकता है, अब वो चंद महीने भी हो सकता है, चंद हफ्ते भी हो सकता है, वो बाद सूरतों में कुछ सालों पर भी मुहित हो सकता है, तो ये बाहमी रजामंदी के साथ एक फैसला है, جس میں فریقین جو پسند کریں، لیکن اس معاملے میں بہت زیادہ گیپ کر لینا اور ایک فریق رخصتی کرنا چاہتا ہے، دوسرا فریق رخصتی نہیں کرنا چاہ رہا، نہیں دینا چاہ رہا، تو یہ بھی بدمزگی اس طرح کے معاملات میں بھی ہو جاتی ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔
ٹھیک ہے۔ اور ویسے ایک عام طور پہ عوامی ایک سوال ہے، نکاح ہوا، رخصتی بالفرض 2 سال 3 سال یا 6 مہینے، اس طرح اس مدت کے بڑھنے سے نکاح پر کوئی فرق پڑتا ہے؟
میاں بیوی کا جب عقد نکاح ہو چکا ہے تو اب یہ نکاح ہو گیا،
ٹھیک ہے،
اب یہ نکاح اس طرح خود بخود ٹائم پیریڈ کے بعد ایکسپائر نہیں ہوگا۔
صحیح، ٹھیک ہے۔
تو ہاں یہ ہے کہ شوہر طلاق دے گا تو نکاح ختم،
بہر وہ تو ایک جدا صورتیں ہیں، لیکن خاص جو یہ مدت سے سمجھ لیتے ہیں کہ سال گزر گیا، ابھی 2 سال گزر گئے، اور یہ پتہ نہیں لوگوں کو کیا جائے، کچھ بیرون ملک بھی ہوتے ہیں، شوہر دور بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں میاں بیوی یا جھگڑا کر لیا،
جھگڑا ہو گیا،
اب وہ دور رہنے شروع ہو گیا، تو اب کچھ کہنا نہیں، 3 سال گزر گئے یا 5 سال گزر گئے، تو یہ جب تک شوہر کا انتقال نہیں ہوا یا شوہر کوئی طلاق نہیں دے رہا یا باقاعدہ شوہر سے خلا نہیں لی یا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا، محض جدائی سے تو نکاح نہیں ٹوٹے گا؟
محض لڑائی جھگڑے کی وجہ سے یا باہمی رضامندی کے ساتھ اس طرح کئی کئی مہینوں سالوں پر بھی اگر میاں بیوی کے درمیان فاصلہ رہتا ہے تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، بعض لوگ آپ کو ملیں گے مشورہ دیتے ہوئے بھی عوام کے حوالے سے کہ چونکہ نکاح تو ہوا تھا اتنے مہینے پہلے، اب رخصتی کا موقع آ رہا ہے تو اب تجدید نکاح کر کے پھر رخصتی کرائی جائے،
ٹھیک ہے،
تو تجدید نکاح کرنا یہ عمومی حالات میں بھی اچھی چیز ہے، لیکن یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ اتنا گیپ آ چکا تھا لہذا اب جب رخصت ہو رہا ہے یا رخصتی کا معاملہ ہو رہا ہے تو اب تجدید نکاح لازمی ہو، تو تجدید نکاح لازمی طور پہ ایسے مواقع پر ضروری نہیں ہے۔ ہاں جب نکاح ٹوٹنے کی کوئی صورت بن گئی، اب بعد میں پھر ذہن بنا کہ نہیں ان دونوں کا دوبارہ سے نکاح کیا جائے، تو اب تجدید نکاح کرنا ہوگا، لیکن اس حوالے سے بھی میرا مشورہ یہی ہے کہ دارالافتاء اہل سنت سے ضرور بھی ضرور رابطہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو
کہ کن صورتوں میں ٹوٹا ہے، کن صورتوں میں نہیں ٹوٹا یا کیا معاملہ۔ بہت اچھی آپ نے توجہ دلائی ہے۔ بہرحال اگر میاں بیوی ناراضگی کی صورت میں دور رہ رہے ہوں، ٹھیک ہے، مسئلہ تو آپ نے سنی لیا کہ اس سے طلاق وہ واقع صرف دوری سے نہیں ہوتی جب تک شوہر طلاق یا باقاعدہ شوہر خلا نہ دے، لیکن یہ تو ضرور رہے گا کہ آپس میں رشتہ ان کا میاں بیوی والا ہے اور رہیں بھی ناراض ہو کر دور۔ تو جمیل صاحب، اس طرح ایک دوسرے کی کئی شرعی حق تلفیاں، کئی شرعی حقوق جو ان کے ذمے لازم آتے ہیں، شوہر پر بیوی کے اور بیوی پر شوہر کے حقوق، تو یہ حق تلفیاں ان کو کئی اعتبار سے گناہگار نہیں کر دیں گی؟
جہاں جہاں حق تلفی پائی جائے گی اور جو بھی حق تلفی کر رہا ہے بلا عذر شرعی وہ گناہگار ہوگا، تو ایسے موقع پر رنجشیں دور کرنی چاہیے۔ بات شفیق صاحب کچھ چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں، بس ان رنجشوں کو لے کے ہم اپنے کئی دن کئی ہفتے خراب کر دیتے ہیں،
جی،
صرف میاں بیوی نہیں، پھر یہ دونوں خاندانوں تک یہ معاملہ پہنچتا ہے، تو اس لیے میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ اپنے آپس کے جو تعلقات ہیں اس کو نہ بگاڑیں، کہ ان کا آپس کا بگاڑ یہ آگے ان کے بچوں کے اندر بھی نا یہ عادت ڈال رہا ہوتا ہے، کیونکہ بچہ اگر لڑکا ہے تو اپنے والد صاحب کو جو اس نے دیکھا،
ٹھیک ہے،
وہ یہ انداز اپنائے گا،
یہ انداز
بچی ہے تو اس نے جو اپنی والدہ کو دیکھا اس نے وہ انداز اپنانا ہے۔ اب غور کریں کہ یہ ماں باپ بھی لڑتے جھگڑتے ان کی لائف گزر رہی ہے، لڑکا جب اس کی شادی ہوگی اس نے اپنے والد کو
یہ سب کاپی کرے گا
تو وہ بھی یہ انداز، تو یوں دیکھا جائے تو بہت دور تک یہ اس کے اثرات انتشاری، افتراق، علیحدگیاں، طلاقیں، بعض خاندانوں میں دارالافتاء اہل سنت میں کئی فیملیز یوں آتی ہیں تو اب کبھی لڑکا تو کبھی لڑکی، جو بھی فریق ہمارے پاس آتا ہے تو وہ دوسرے فریق کے حوالے سے کچھ نہ کچھ نگیٹو پوائنٹس بتا رہا ہوتا ہے کہ ان کے خاندان میں تو ایسا ہے کہ طلاقیں دیتے رہتے ہیں، جیسے لڑکی والے وہ جذبات ان کے ایسے ہوتے مجرو ہوتے ہیں کہ اس فلاں کے بھائی نے طلاق دے دی، فلاں نے طلاق دے دی، کبھی لڑکیوں کی طرف سے ہوتا ہے وہ اپنی لڑکیوں کو طلاق دلوا کے بٹھا لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ اگر ماں باپ اگر اس طرح ایک دوسرے سے حقوق تلفی کرتے رہے ہوں اور ایک دوسرے سے شریعت مطہرہ کے تعلیمات کے مطابق ایک دوسرے کے حق ادا نہیں کریں گے تو اس کا اثر بچوں پر لازمی پڑے گا۔ ابھی یہ چھوٹے بچے ہیں، یہ سیکھ رہے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ کیسے لڑائی جھگڑے کے ساتھ اور کیسے گالم گلوچ हालत में गुजरता है, उन्होंने ये सीखा तो सीखेंगे, इनकी अपनी लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। तो क्या आप चाहते हैं कि आप दोनों मियां बीवी के लड़ने झगड़ने की वजह से आपके आगे आने वाले बच्चों के भी घर टूटें, ख़राब हों? हरगिज कोई आदमी नहीं चाहता। तो जब नहीं चाहते तो फिर अपने आपस के ताल्लुकात को भी बेहतर करें और एक दूसरे के हुकूक अदा करें, और इस हवाले से शरीयत मुतहरा के जो अहकामात हैं उनको सीखें, और हुकूक ज़ौजैन के हवाले से जो मदनी चैनल के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह निगरान शूरा के कई ऐसे बयानात हैं,
बल्कि शोहर को ऐसा होना चाहिए, हर इतवार को वो जो दोपहर करते हैं वो है ही मसाइल का हल,
मसाइल
यानी, और उमूमी तौर पर उनमें ये
फैमिली मैटर्स
मामलात होते हैं तो वो काफ़ी डिस्कस कर रहे होते हैं और अपनी राय भी देते हैं। तो बहरहाल ये शरीयत मुतहरा पर अमल करेंगे, इसी में बरकत है और इसी में घरों में रहमत होगी। कुछ मैसेजेस भी हैं, उनको प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। एक ये सवाल है हमारी बहन की तरफ से कि वो ये कहती हैं कि आम तौर पर लोग ये कहते हैं कि अगर वुजू की हालत में वाशरूम आप चले गए तो आपका वुजू टूट जाता है, तो सिर्फ वाशरूम जाने से क्या वुजू टूट जाएगा?
बावजू शख्स का वाशरूम जाना आना इससे वुजू नहीं टूटता। वुजू टूटने की जो मखसूस शरीयत मुतहरा ने जो चीज़ें असबाब बताए हैं, वुजू सिर्फ उन्हीं चीज़ों से टूटेगा जैसे कि जिस्म से कोई नजासत निकल जाए या री खारिज हो जाए, तो इस सूरत में वुजू टूटता है। शफीक साहब ये भी बाज़ लोगों में होता है जैसे वाशरूम जाने का, इसी तरीके से बच्चे वालदा हैं बच्चों को
जी उनको
बुलाने की जरूरत पेश आ रही
है,
अब वो समझते हैं कि हमारे हाथ खराब हुए तो जिसकी वजह से हमारा वुजू टूट गया, तो हाथ नापाक होने से वुजू नहीं टूटा।
सही,
अपने हाथ को अच्छी तरीके से साफ सुथरा कर लें, स्मेल वगैरह उससे दूर कर लें, साबुन वगैरह का इस्तेमाल कर लें, तो इससे यानी दोबारा वुजू करना लाजिम नहीं होता। हत्ता के अगर किसी ने कपड़े चेंज कर लिए बावजूद उससे भी वुजू नहीं टूटा।
जी ये भी आमतौर पर लोग कुछ सोचते हैं कपड़े वो पहने हुए थे वुजू किए आप चेंज किए तो अब वुजू टूट गया, तो इससे भी वुजू नहीं टूटता। जी मजीद कुछ सवाल शामिल कर।
तो मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि कितनी मकदार में दाढ़ी रखना वाजिब है? जवाब इरशाद फरमाइए।
जी दाढ़ी रखना कितनी मकदार में ये वाजिब है?
चेहरे की जो हद है दाढ़ी के हवाले से, तो उस हद में जो भी बाल आ गए तो उन बालों को एक मुट्ठी यानी एक मुट्ठी तक चार उंगल जो भी चेहरे की हद में दाढ़ी की जगह पर बाल उगे हैं तो उन बालों का चार उंगल यानी एक मुश्त रखना ये मर्द के ऊपर वाजिब है। एक मुट्ठी से अगर बाल बढ़ जाते हैं तो इन जायद बालों को तरशवाने में कोई हरज नहीं है,
यानी एक मुट्ठी कम से कम वो छोड़े, एक मुट्ठी यानी ये चार उंगल जो बनती है।
तो अब ये चार उंगल का जो लिहाज है वो यहाँ से होंठ के नीचे से नहीं होना, बल्कि जो थोड़ी के बाल हैं,
सही,
तो इन बालों को अब इस तरह कर लिया जाए यानी मुट्ठी में ले लें, अब मुट्ठी से जो बाल जायद हों तो उन जायद बालों को काटा जा सकता है। तो अब ये यहाँ से भी तो इस तरफ से भी दोनों तरफ से, अच्छा ये गणपति का हिस्सा है यहाँ से जो बाल चलते हुए आ रहे हैं और ये निचले होंठ तक ये सिलसिला एक बालों का कुदरती तौर पर आता है, तो इन बालों का रखना दाढ़ी में ये ज़रूरी है, ये दाढ़ी की हद में शामिल हैं। अच्छा कुछ बाल होते हैं जो रुखसार के ऊपर तक किसी के ये आँखों तक भी पहुँच रहे होते हैं, तो ये बाल दाढ़ी में शामिल नहीं है, इनको ये साफ किया जा सकता है।
ठीक है,
अच्छा बाज़ लोग इतना साफ कर देते हैं कि
वो नीचे बहुत ज्यादा
नीचे तक आ जाते हैं,
ठीक है
वो बारीक सा रह जाता है, तो ये तरीका फिर शरीयत मुतहरा की खिलाफ वर्जी हो जाती है कि ये फिर दाढ़ी के कई बाल ये कटिंग के अंदर आ जाते हैं जो जायज नहीं है। अब कहने को तो इनकी दाढ़ी मुट्ठी होती है लेकिन ये फिर दाढ़ी के हद में जो बाल शामिल है उनको भी ये काट देते हैं, गुनहगार होते हैं। अच्छा कभी ये कुछ लोग ये अंदर गले की तरफ का खत करवाते हैं,
सही,
तो ये गले की अंदरूनी जानिब जो ये जो नरम हिस्सा है इस हिस्से के भी कुछ लोग बाल साफ करते हैं, तो इन बालों को साफ करना जायज है। अब जो लोगों के तरीका कार हैं वो इन बालों को लेके जाते हैं पीछे, तो यहाँ से फिर वो कट लगवाते हैं, उनसे ये बाल छोटे हो जाते हैं, तो इसका भी ख्याल रखना है। और जब भी आप किसी हेयर ड्रेसर की ये खिदमात ले रहे हों तो होश हवास بیچنا بھی ضروری ہے.
کئی لوگ آ کے یہی کہتے ہیں یار ہمیں پتہ نہیں تھا, بعض کہتے ہیں آنکھ لگ گئی تھی,
آنکھ لگ گئی
بال کٹواتے ہوئے, حالانکہ وہ سر کے بالوں میں نہیں آنکھ لگتی. کبھی ایسی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو کہ بھائی سر کے بال اس نے بال کاٹنے تھے لیکن مشین ہی پھیر دی, میری تو آنکھ لگی ہوئی تھی, تو ایسا نہیں ہوگا. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. جیسے آپ کی بھی یہ داڑھی ہے, اب بعض کی داڑھی ہوتی ہے جو یہاں سے تو داڑھی پوری ہے, ٹھیک ہے, ایک مٹھی ہوتی ہے, ادھر سے بال ہی کم آئے. اب یہ کم آئے تو اب اس کے چکر میں وہی جو آپ ہیئر ڈریسر وہ مشورہ دیتے ہیں بھی یہاں سے بھی کچھ چھوٹے کر لیں تاکہ ادھر والوں کی اور یہ پوری ایک اکول ہو جائے, برابری ہو جائے,
پورا ایک لائن سے یوں لے کر آنے کے چکر میں وہ یہاں یہاں سے بھی بالوں کی تراش خراش کرتے ہیں,
ایسا بالکل غلط ہے.
اس طرح ان سے منع کر دیں, جو بال داڑھی کی حد میں شامل ہیں ان کو کاٹنا کیونکہ جائز نہیں ہے, کٹوانا جائز نہیں ہے. تو ایسے موقع پر آپ کے مطلب حکم پر ہی وہ چل رہا ہوتا ہے,
جی جی,
اور آپ کی رضا کے بغیر وہ کینچی نہیں چلاتا.
بالکل ایسے ہی.
اب یہ ہے کہ اگر وہ کینچی چلا رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں تو ہاتھ روکیں
آپ, ٹھیک ہے. بہرحال جو طریقہ بیان کیا گیا, اگر اس کی حد میں داڑھی رکھیں گے تو انشاءاللہ جو نئے نئے بھی بعض داڑھی رکھتے ہیں تو بس اوقات تو وہ ساری خط چھوڑ دیتے ہیں, اوپر گالوں پر بھی جو بال ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, اور کسی طرح کا اس کو نہ کنگھی کرنا نہ اس کو کوئی بالوں کو درست کرنا, تو پھر وہ اپنے آپ کو بھی دیکھ کر کبھی کہتے ہیں نہیں ہمارا شاید چہرہ ایسا لگ رہا ہے. نہیں, ایسا نہیں, انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے آپ کے چہرے کے اندر حسن میں ہی اضافہ ہوگا, اور شریعت کے حکم پر بھی بہرحال عمل کرنا ہے. تو ایک مٹھی داڑھی رکھنا یعنی چار انگل یہ واجب ہے, اور اس سے کم کروانا یہ ترک واجب ہوگا, اور ایک مٹھی سے گھٹانا کم کرنا یہ جائز نہیں ہے, اس کا خیال بہرحال رکھنا چاہیے. یہ مزید سوال.
جمعہ والے دن دو فرض لوگ پڑھ کے چلے جاتے ہیں, سنتے وغیرہ نفل نہیں پڑھتے, زیادہ تر آج کا رواج ہو گیا ہے جی فرض صرف دو پڑھ جاؤ گے بس, فرض ضروری نہیں, سنتا نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں, اس بارے میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں.
جی جی, پنجاب سے کال ہے اور پنجابی میں ہی ہے, سنتا نہ پڑھ لو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ایک میسج بھی ہے میرے پاس جمیل صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کی جو رکعتیں ہیں اس میں کون سی سنتیں موقعہ ہیں اور کون سی غیر موقعہ ہیں, اور یہ جو انہوں نے انداز بیان کیا یہ بھی بڑی سی بہت مسجدوں میں ہوتا ہے, دو رکعتیں پڑھتے ہیں اور فوراً پیچھے کی طرف اور باہر نکل جاتے ہیں. بعض تو
نماز کے اندر جو فرائض ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے, تو ایسا نہیں کہ فرض ادا کر لیا تو بس کافی ہے, اس کے علاوہ ہمیں سنتیں پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. شریعت مطہرہ نے فرائض کے ساتھ سنتیں بھی رکھی ہیں. اب ان سنتوں میں کچھ سنتیں مؤکدہ ہیں اور کچھ سنتیں غیر موقعہ ہیں. عصر سے پہلے کی چار سنت, عشاء سے پہلے کی چار سنتیں یہ غیر موقعہ ہیں, لیکن ظہر سے پہلے کی چار سنتیں موقعہ ہیں, فجر سے پہلے کی دو سنت ان کی تاکید سب سے زیادہ ہے, اسی طرح ظہر کے بعد کی دو سنت, مغرب کے بعد کی دو سنت, عشاء کے فرضوں کے بعد کی دو سنت ان کی تاکید احادیث کریمہ میں بیان کی گئی, اسی وجہ سے ان کو سنت موقعہ کہتے ہیں. اب سنت موقعہ کا ایک دفعہ ترک کرنا یہ برا عمل ہے, پسندیدہ نہیں ہے. اب اگر کوئی ان کو چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے تو پھر وہ گناہگار ہوتا ہے, تو سنت موقعہ کے ترک کی عادت بنانے والا گناہگار ہے. تو اب یہ کہہ لینا کہ فرض پڑھ لیا بس کافی ہے, وہ سنتیں اب جو جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے, کوئی عذر شرعی بھی نہیں پایا جا رہا, تو اس کا یہ عمل اگر عادت بن چکا ہے تو وہ مستقل نماز پڑھ بھی رہا ہے پھر بھی ساتھ ساتھ ترک سنت موقع کی وجہ سے گناہگار بھی ہو رہا ہے. اچھا, جمعۃ المبارک کے جو نماز ہوتی ہے 14 رکعت پر مشتمل ہوتی ہے, تو اس میں جو چار سنتیں امام کے دو فرضوں سے پہلے پڑھی جاتی ہیں
ٹھیک ہے
وہ موقعہ ہیں.
صحیح,
دو فرض امام نے پڑھا دیے, اس کے بعد جو چار سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی موقعہ ہیں. اچھا, ان کے بعد پھر دو سنت اور دو نفل ہیں, تو جو دو سنتیں اس کی تاکید اتنی نہیں ہے, تو اگر کوئی اس کو چھوڑ دے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے سنت موقعہ کو چھوڑا ہے.
یعنی چار سنت قبلیہ یہ سنت موقعہ ہیں جمعے کے دن, اور چار بعدیہ یعنی امام کے دو فرض پڑھنے کے بعد یہ بھی موقعہ ہیں, اور اس کے بعد دو سنت اور دو نفل پڑھے جاتے ہیں, ان کو بھی پڑھنا چاہیے,
پڑھنا چاہیے
اور ثواب ملے گا. کوشش کریں, جمعہ کا ایک دن ہوتا ہے, آپ عموماً ہماری مساجد میں الحمدللہ صلاۃ و سلام بھی ہوتا ہے, تو آپ پورا جمعے کے دن تیاری اور اہتمام کے ساتھ آئیں کہ یہ نماز بھی پوری پڑھنی ہے اور ساتھ صلاۃ و سلام میں بھی شرکت کرنی ہے, انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. لیکن بہرحال جتنی بھی آپ کو جلدی ہو اس طرح نہ کیا کریں کہ صرف دو فرض پڑھیں اور پھر آپ نکل جائیں, اور بعد والی بھی چار سنتیں مؤکدہ تر کر دیں، یہ بالکل طریقہ کار درست نہیں ہے۔ ایک سوال ہمیں ایس ایم ایس کیا گیا ہے اور یہ پوچھ رہے ہیں اس میں کہ سورہ ملک پڑھی جاتی ہے اور فضیلت بھی ہے رات میں اس کی پڑھنے کی، تو اب اس کو ظہر کے بعد ٹائم مل جائے ظہر میں پڑھ لے یا عصر کے بعد پڑھ لے، یا ضروری ہے رات میں ہی اس کو پڑھنا اس فضیلت کے لیے؟ ویسے تو جب بھی پڑھیں ثواب کا کام ہے، کیا کہتے ہیں؟
احادیث کریمہ میں جو خاص فضائل اور برکات اور اس کے فوائد بیان کیے گئے ہیں تو وہ انہی کے مطابق حاصل ہوں گے کہ جب بندہ احادیث کے مطابق اس کو پڑھے گا۔ تو سورہ ملک شریف قرآن پاک کی ایک بہت پیاری سورت ہے، 30 آیات پر مشتمل ایک سورت مبارکہ ہے۔ اس میں جو عذاب قبر سے نجات کا جو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے رات اس کو پڑھنے والے کے لیے، تو وہ رات کے وقت پڑھنے والے کو ہی حاصل ہوگی وہ فضیلت۔ اچھا، دن میں اگر کوئی پڑھتا ہے تو قرآن پاک کے ایک ایک لفظ پر جو 10-10 نیکیاں عل العموم، یہ الحمد سے لے کے والناس تک، تمام قرآن کے لیے یہ فضیلت ہے کہ ایک ایک لفظ پہ 10-10 نیکیاں ملیں گی۔ لیکن جو خاص عذاب قبر سے نجات والی جو برکت ہے، جو فائدہ ہے اس مبارکہ کو، تو وہ رات کے وقت پڑھنے سے حاصل ہوگا۔ اور یہ پڑھنے والے کے لیے تو احادیث کریمہ میں یہ فضیلت بیان کی گئی ہے، البتہ اس کو سننے کا بھی ہمارا ایک معمول ہے، سننا چاہیے، وہ سننے سے پڑھنے کی بھی رغبت بعض لوگوں میں پیدا ہوتی ہے۔ جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس سورت کو پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، تو میرے اپنے علاقے میں مسجد میں اسلامی بھائی نارمل ہیں، کام کاج کرتے ہیں، لیکن ان کو سورہ ملک زبانی یاد ہو گئی۔ کیسے یاد ہوئی؟ کہ بارہا وہ سن 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 کر پوری سورہ ملک یاد ہو گئی، اب وہ اپنے طور پر بھی سورہ ملک کی تلاوت کرنے لگ گئے۔
ماشاءاللہ،
تو ایک فائدہ سننے سے یہ ہوا کہ سورہ ملک حفظ ہو گئی، اب وہ پھر باقاعدہ اگر اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ
وہ فضیلت بھی حاصل ہوگی،
فضیلت بھی حاصل ہوگی۔
سورہ ملک کے لیے وہ جو فضیلت خاص حدیثوں میں بیان کی وہ بھی پڑھنے سے ہے،
پڑھنے سے،
وہ بھی پڑھنے سے ہے۔ بہرحال سننے کا اپنا ثواب ہے اور پڑھیں گے تو وہ بھی فضیلت حاصل ہوگی۔ ایک اور سوال ہمارے پاس، یہ بھی میسج ہی ہے اور شاید کسی علاقے میں ایسا ہوتا ہو، عجیب سا سوال ہے لیکن اتنا عجیب نہیں ہے کہ ہمیں آتے رہتے ہیں اس طرح کے سوال۔ کہتے ہیں شوہر کی قبر ہے تو اس میں بیوی کو وہیں تدفین ہو سکتی؟ اور بعض لوگ یوں بھی کرتے ہوں گے کہ بہت عرصہ پہلے شوہر کا انتقال ہوا، اب وہ کہتے ہیں ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے، اب پیچھے بیوی کا انتقال ہوا تو اب بیوی کو بھی وہیں دفن کر دیں۔
عام طور پہ یہ جو سوال میں کیا جا رہا ہے وہ اسی اعتبار سے، لیکن اس کے اندر ایک جو بہت بڑی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ اگر شوہر کا انتقال پہلے ہو چکا ہے تو شوہر کی قبر کو کھولا جائے گا، قبر کشائی ہوگی، وہ قبر کسی بھی مسلمان کی تدفین کے بعد اس کی قبر کو کھولنا بلا عذر شرعی جائز نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ میاں بیوی کی قبریں ایک ساتھ ہی ہو جائیں گی، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برابر میں کچھ قبریں ہوتی ہیں تو انہی کسی پرانی قبر کو کھود دیا جاتا ہے تاکہ یہ میاں بیوی کی قبریں ایک ساتھ ہو جائیں، اور اسال ثواب کے لیے جو کبھی ہم شب برات میں آئیں گے سال میں ایک دفعہ، تو ایک ہی دفعہ دونوں والد والدہ دونوں کو اسال ثواب کر دیں۔
یعنی تدفین کرنے والے اپنی سال میں ایک سہولت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور کس طرح کے ناجائز کام میں ایک طرح کے مبتلا ہو رہے ہیں کہ قبر کھود
جائے، چاہے والد صاحب کی قبر کو کھولا جائے
یا کسی عام
آدمی، کسی بھی مسلمان کی قبر کو کھولا جائے بلا عذر شرعی، ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے۔ تو اس لیے اپنی والدہ کی قبر کے لیے کسی اور جگہ کا انتخاب کیا جائے جس میں کسی بھی دوسرے مسلمان کی قبر کو نہ کھولا جائے، تو نئی قبر اس کے لیے بنانی چاہیے۔
ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اور آئندہ پیر کو ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ یہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے۔